مولانا علم بیان ہم نے شروع کیا تھا، علم بیان میں انہوں نے آپ کو بتلایا وہ علم ہے جس کے ذریعے جانا جاتا ہے کہ ایک معنی کو مختلف طرق سے کیسے ادا کیا جائے، اور وہ طرق مختلف ہوں مولانا، کس کے اندر؟ وضو ہے دلالت میں، بعض واضح ہوں بعض خفی ہوں بھائی. پھر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مناطقہ کے نزدیک جس کو دلالت مطابقی کہتے ہیں اس کو علم بیان میں کیا کہیں گے؟ دلالت وضعیہ. اور مناطقہ کے نزدیک جس کو دلالت التزامی اور دلالت تضمنی کہتے ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ دلالت عقلیہ کہیں گے. اور پھر آپ کو بتلایا کہ اس باب کے اندر ہم دلالت مطابقی سے بحث نہیں کریں گے بھائی، اس لیے کہ دلالت مطابقی کے اندر وہ اپنے پورے موضوع لہو پر دلالت کرتی ہے، اس میں ظہور اور خفا کا تعلق اس سے نہیں ہے. البتہ دلالت عقلی، یعنی کہ کون ہے دلالت عقلی بھائی؟ تضمنی اور التزامی، اس سے بحث کریں گے، اس لیے کہ وضوح اور خفا کے مراتب جو ہیں حاصل ہوتے ہیں کس طرح؟ دلالت عقلی سے. تو دلالت عقلی شامل ہے مولانا دلالت التزامی کو بھی اور دلالت تضمنی کو بھی. دونوں کے اندر دلالت تضمنی میں بھی ظہور اور خفا جاری ہوتا ہے اور دلالت التزامی میں بھی. دلالت التزامی میں اس طرح کے ہو سکتا ہے ایک چیز کے متعدد لوازم ہوں، بعض بلا واسطہ ہوں بعض مع واسطہ کے ہوں. تو اس ملزوم کی دلالت بھئی بغیر واسطے والے لازم پر وہ ظاہر ہوگی، جبکہ وہ لازم جو کس کے ساتھ ہو؟ واسطوں کے ساتھ. جو جو واسطے بڑھتے جائیں گے اس ملزوم کی دلالت اس لازم پر خفی تر ہوتی جائے گی. اسی طرح اگر لازم بول کر ملزوم مراد دیں تو ہو سکتا ہے ایک لازم کے بہت سے ملزومات ہو مولانا، اور بعض کے ساتھ اس کا لزوم زیادہ واضح ہو بنسبت بعض کے. تو لازم بول کر ملزوم مراد لیں گے تو بعض جن کے ساتھ زیادہ واضح ہے اس کا لزوم، ان پر دلالت واضح تر ہوگی، اور جن کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ واضح نہیں اس پر اس کی دلالت واضح نہیں ہوگی. اسی طرح دلالت تضمنی کے اندر بھی مولانا دلالت تضمنی میں کیا ہوتا ہے؟ موضوع لہو کے جز پر دلالت ہوتی ہے. کبھی کبھار موضوع لہو کے جز کے جز پر دلالت ہوتی ہے، کبھی جز کے جز کے جز پر. تو لازمی بات ہے جو دلالت بغیر واسطے کے ہو یعنی موضوع لہو کے جز پر ہو وہ ظاہر وہ واضح ہے، اور جو جز کے جز پر ہے وہ کچھ خفی ہے، اور جو جز کے جز کے وہ اور زیادہ اس میں خفا آ جائے گا بھائی. جیسے جدار کی دلالت تراب پر ہے اسی طرح بیت کی دلالت بھی تراب پر ہے، اس لیے کہ بیت کس سے بنا ہے؟ دیواروں سے بنا ہے، اور دیواریں کس سے بنی ہیں؟ مٹی سے. تو درمیان میں واسطہ آیا تو بیت کی دلالت کس پر؟ تراب پر. یہ اتنی واضح نہیں، جتنی واضح کون سی ہے بھائی؟ جتنی واضح کس پر ہے؟ جدار کی دلالت کس پر ہے؟ تراب پر ہے. اس پر کسی نے اشکال کیا بھائی کہ جز مقدم ہوتا ہے کس پر؟ کل پر. جز آپس میں ملیں گے تو کل بنے گا، تو جز مقدم ہوا کل پر، تو یہاں معاملہ برعکس ہونا چاہیے، جز پر دلالت واضح ہونی چاہیے اور جز کے جز پر اور واضح ہونی چاہیے، اور جز کے جز کے جز پر اور زیادہ دلالت کیا ہونی چاہیے؟ واضح ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے بنیاد پڑ رہی ہے. تو جواب دیا کہ آپ چلے گئے ترکیب کی طرف اور ہماری بحث ہے تحلیل کے اندر، کیونکہ ہم نے بات شروع کی ہے دلالت مطابقی سے، اور دلالت مطابقی میں اس کی کس پر دلالت ہوتی ہے؟ پورے موضوع لہو پر کل، اور کل سے پھر ہم کس کی طرف جاتے ہیں؟ جز کی طرف جاتے ہیں بھائی. تو دلالت ہے اس لیے یہاں پر آپ کی بات صحیح نہیں بھائی. پھر انہوں نے آپ کو بتلایا بھائی عجیب فائدہ یاد رکھنا ہمیشہ یہ بھائی جو انہوں نے ذکر کیا کہ لفظ ایک ہوتا ہے مجاز، ایک ہے کنایا. مجاز کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ غیر موضوع لہو مراد لیا جاتا ہے لفظ سے، اور کنایہ کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ غیر موضوع لہو مراد ہوتا ہے. لیکن کنایہ کے اندر موضوع لہو کا ارادہ بھی جائز ہوتا ہے، اور مجاز میں موضوع لہو کا ارادہ جائز. مثال اس کی رأیت اسدن یضحک، میں نے ایک شیر دیکھا اس حال میں کہ وہ ہنس رہا تھا. تو اب دیکھیے یہاں پر میں نے ایک شیر دیکھا، تو اسد سے کیا مراد ہے؟ رجل شجاع مراد ہے، بہادر آدمی. تو یہ موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے یا غیر موضوع لہو میں؟ یہ غیر موضوع لہو میں ہے. تو کیا یہاں پر موضوع لہو یعنی شیر بھی مراد لے سکتے ہیں؟ رأیت اسدن یضحک، یہاں شیر مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ آگے یضحک آ رہا ہے، اور جو عام شیر ہے وہ تو ہنستا، یہ ضحک تو خاصہ ہے انسان کا بھائی. اسی طرح کنائے کے اندر بھی غیر موضوع لہو ہوتا ہے، لیکن وہاں موضوع لہو کا ارادہ بھی صحیح ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ فلاں زید کثیر کثیر الرمادی، زیادہ راکھ والا ہے. اب یہ زیادہ راکھ والا اور مراد آپ کی کیا ہے اس سے؟ سخاوت. تو کیا یہ موضوع لہو میں استعمال ہوا کثیر الرماد یا غیر موضوع لہو میں؟ غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا بھائی. لیکن کیا اس سے موضوع لہو کا ارادہ صحیح ہے یا صحیح نہیں بھائی؟ موضوع لہو کا ارادہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی خرابی نہیں پڑے گی جملے کے اندر. آپ کہہ دیں زیاد زیادہ راکھ والا ہے بھائی، کچھ خرابی آئی؟ جبکہ پچھلے جملے میں رأیت اسدن، میں نے ایک شیر دیکھا جو ہنس رہا ہے. تو یہاں وہاں تو شیر بول کر آگے پھر بات ہی نہیں بنے گی ہنسنے کی وجہ سے، اصل معنی صحیح. جبکہ یہاں موضوع، یہ فرق ہے دونوں کے اندر بھائی. پھر اس کے بعد بتلایا آپ کو ایک ہے تشبیہ اور استعارہ، تشبیہ ہے اور استعارہ. تشبیہ یاد رکھو مولانا، تشبیہ وہ ہے جس کے اندر آگے ذکر آئے گا ایک چیز کی مشارکت ظاہر کی جائے دوسری چیز کے ساتھ کسی وصف کے اندر. زیدن کل اسدی، زید کس کی طرح ہے؟ شیر جیسا ہے. تو زید مشبہ، تشبیہ کس کے ساتھ دی؟ شیر کے ساتھ. وہ کیا ہوا؟ مشبہ بھی. تو وہ جملہ جس کے اندر مشبہ بھی ذکر ہو، مشبہ بھی ذکر ہو، تشبیہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ کہتے ہیں. جبکہ استعارہ جو ہے اس کے اندر یا مشبہ ذکر ہوگا یا مشبہ بھی ذکر ہوگا، دونوں ذکر نہیں ہو سکتے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اچھا، تو مشبہ یا مشبہ بھی میں سے ایک ذکر ہوتا ہے، دونوں ذکر نہیں ہوتے. اچھا، اور پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک معنی ہے موضوع لہو، ایک معنی ہے غیر موضوع لہو. رأیت اسدن یضحک، اسدن سے میں نے کیا مراد لیا؟ رجل شجاع، یہ ہے مولانا غیر موضوع لہو. اور موضوع لہو کیا ہے؟ شیر ہے، حیوان مفترس ہے. اب ان دونوں موضوع لہو اور غیر موضوع لہو میں دیکھو تعلق کون سا ہے. اگر دونوں میں تعلق تشبیہ والا ہے تو اس کو کہتے ہیں استعارہ، اگر ان دونوں میں تعلق تشبیہ والا نہیں تو اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل بھائی. کیا کہتے ہیں؟ کس طرح؟ دیکھو، رأیت اسدن یضحک، موضوع لہو کون ہے بھائی؟ شیر. غیر موضوع لہو کیا مراد لیا؟ رجل شجاع. شیر اور رجل شجاع کے اندر کیا نسبت ہے؟ بہادری. تشبیہ ہے یا نہیں مولانا؟ تشبیہ ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ استعارہ کہیں گے، یعنی مجاز. بھئی دیکھو، پہلے تقسیم کی مجاز اور کنایہ کی طرف، پھر مجاز کی دوبارہ تقسیم کی مولانا، استعارہ کی طرف اور مجاز مرسل کی طرف. مجاز میں بھی غیر موضوع لہو تھا، لیکن غیر موضوع لہو اور موضوع لہو میں تعلق اگر تشبیہ کا ہو، یہ کیا کہلاتا ہے؟ استعارہ. اگر تشبیہ کرنا ہو، کل یا جز کا تعلق ہو، ظرف کا تعلق ہو وغیرہ، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ مجاز مرسل کہلاتا ہے بھائی. جیسے آپ کہتے ہیں نہر بہ رہی ہے، حالانکہ نہر نہیں بہتی، جو نہر کے اندر پانی ہے وہ بہتا ہے، لیکن آپ نے نہر سے موضوع لہو مراد یہ یا غیر موضوع لہو؟ غیر موضوع لہو. اس موضوع لہو یعنی نہر اور غیر موضوع لہو یعنی پانی، ان دونوں میں کیا تعلق ہے بھائی؟ علاقہ کون سا ہے؟ ظرف مظروف کا ہے، پانی اس کے اندر مظروف ہے اور وہ نہر اس کے لیے ظرف ہے، مکان ہے. تو دیکھو تشبیہ کا علاقہ نہیں، اور جب موضوع لہو اور غیر موضوع لہو میں علاقہ کون سا نہ ہو، تشبیہ کا نہ ہو، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ مجاز مرسل کہلاتا ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور اس کے اندر چلیے دیکھیے آگے ذکر آئے گا بھائی. تو یہاں تک یہ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ مجاز کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کو غیر موضوع لہو میں مراد دینا، اور موضوع لہو کا ارادہ بھی وہاں جائز. کنایا، جس میں موضوع لہو کا ارادہ ہو اور غیر موضوع لہو کا ارادہ ہو، اور دونوں میں تعلق کون سا، اور موضوع لہو کا بھی ارادہ کنایا ہے نا، موضوع لہو کا بھی ارادہ. اور پھر مولانا مجاز کے اندر دو طریقے ہیں کہ علاقہ موضوع لہو اور غیر موضوع لہو میں کون سا ہوگا، تشبیہ کا ہو تو استعارہ، اور اگر غیر تشبیہ کا ہو تو مجاز مرسل. تو کہتے ہیں اس علم بیان میں تین مقاصد ہیں مولانا، تشبیہ، مجاز اور کنایہ. التشبیہ، ھذا باب التشبیہ الاصطلاحی المبنی علیہ الاستعارہ، یہ باب ہے تشبیہ اصطلاحی کا، المبنی کے بنا ہے، جس کے اوپر استعارہ کی، جس پر استعارہ کی بنیاد ہے مولانا. یہ باب ہے تشبیہ اصطلاحی کا، جس پر کس کی بنیاد ہے؟ استعارہ کی. کیونکہ استعارہ میں بھی کیا ہوتا ہے، علاقہ کون سا ہوتا ہے؟ تشبیہ والا ہوتا ہے، تو اس کی بنیاد اسی پر ہے مولانا. ہاں یہ فرق ہے کہ استعارہ کے اندر مشبہ اور مشبہ بھی دونوں میں سے ایک ذکر ہوتا ہے، دونوں ذکر نہیں ہوتے بھائی. تو التشبیہ سے مولانا مطلق تشبیہ مراد لی یا تشبیہ اصطلاحی مراد لی؟ تشبیہ معلوم ہوا، اس میں الف لام عہدی ہے بھائی. الف لام کون سا ہے؟ الف لام جنسی نہیں ہے بھائی، کہ جن سے تشبیہ کو شامل ہوتا، کیونکہ ایک تشبیہ ہے لغوی، ایک تشبیہ ہے اصطلاحی، اور انہوں نے صرف کون سی مراد لی؟ اصطلاحی. تو الف لام کون سا ہوا؟ عہدی، جس میں کسی متعلف لام کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے کسی چیز کی طرف، اور یہاں اشارہ ہو رہا ہے ایک متعین نوع کی طرف، تو اس کو کیا کہیں گے؟ الف لام عہدی، عہد خارجی. جی التشبیہ اے مطلق التشبیہ. دیکھیے بھائی ذرا متن دیکھ لیں. التشبیہ دلالت علی مشارکت امر لامر آخر فی معنی. تشبیہ و دلالت کرنا ہے کس چیز پر؟ ایک چیز کی مشارکت پر، لامر کس کے ساتھ؟ دوسری چیز کے ساتھ. لامر آخر دوسری چیز کے ساتھ، فی معنی کسی وصف کے اندر. آپ نے کہا زید کل اسدی، آپ نے کیا بتلایا بھائی؟ یہ تشبیہ ہے، کیونکہ اس نے دلالت کی مولانا کس چیز پر؟ کہ زید بھی شریک ہے کس کے ساتھ؟ شیر کے ساتھ. کس چیز کے اندر؟ بہادری میں. تو تشبیہ کہتے ہیں دلالت کرنا مشارکت امرن، امر سے مراد ہے مشبہ، امر آخر سے مراد ہے مشبہ بھی، فی معنی سے مراد ہے وجہ شبہ. دیکھو میں کہتا ہوں زیدن کل اسدی فی شجاعتی، کس کو تشبیہ دی میں نے؟ یہ ہے مشبہ، اس کو تشبیہ دی گئی ہے. کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ شیر ہے مشبہ بھی، اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی. اچھا تو زید ہے مشبہ، شیر ہے مشبہ بھی، کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی؟ حرف کون سا ہے؟ حرف کاف بھائی، کیا ہے؟ زید کل اسدی. زید یہ جیسا ہونے کا معنی، مثل ہونے کا معنی کس نے ادا کیا؟ کاف. اس کو کہتے ہیں اداۃ تشبیہ. کیا کہتے ہیں؟ اداۃ تشبیہ. یہ اعلی تشبیہ ہے مولانا، اس کے ساتھ تشبیہ اس کے ذریعے اور واسطے سے دی جاتی ہے. اور پھر چوتھی چیز ہے وجہ تشبیہ مولانا، کس چیز میں تشبیہ دی؟ بہادری میں. تو فی شجاعتی کیا ہے؟ وجہ. بات سمجھ میں آگئے سب کو؟ زید کل اسدی فی شجاعتی. زید کون؟ جی مشبہ. اسد کون؟ کاف کیا؟ حرف تشبیہ. اداتے اور وجہ تشبیہ، کس چیز میں تشبیہ دی؟ فی شجاعتی. یہ کیا ہے وجہ؟ تو اس جملے میں چار چیزیں ہیں، چاروں ذکر ہوئے. دوبارہ بتاؤ بھائی، ساری بحث انہی سے ہوگی. زید کل اسدی فی شجاعتی. زید کون؟ اسد کون؟ اور کس سے تشبیہ، کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی؟ حرف اداۃ کیا؟ کاف. اداۃ تشبیہ کیا ہے؟ کاف. اور کس چیز وجہ تشبیہ کیا ہے؟ شجاعت کے اندر. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیے الدلالت علی مشارکت امر، وہ دلالت کرنا ہے کس چیز پر؟ علی مشارکت امر، کسی چیز کے شرعی اشتراک پر. امر لامر آخر، کسی دوسری چیز کے ساتھ، یعنی اشتراک ہے مشبہ کا لامر آخر. کس کے ساتھ؟ مشبہ بہی کے ساتھ. فی معنی کس چیز کے اندر؟ وجہ شبہ کے اندر. تشبیہ وہ دلالت ہے کس کے شریک ہے مشبہ، مشبہ بھی کے ساتھ، کس کے اندر؟ وجہ شبہ کے اندر. یہ ہے تشبیہ لغوی. اچھا جی، تو پہلے انہوں نے بھائی مصنف نے جو پہلا تشبیہ ذکر کیا اس میں تھا الف لام عہد خارجی. دوبارہ التشبیہ ذکر کیا علامہ تفتازانی نے بتلایا اے مطلق التشبیہ. یہاں تشبیہ سے کون سی تشبیہ مراد ہے؟ مطلق مولانا، اے مطلق التشبیہ. اعم من ان یکون علی وجہ الاستعارت او علی وجہ یبتنی علیہ الاستعارت. یہ عام ہے کہ چاہے اس طریقے پر ہو کہ کس طریقے پر ہو، استعارہ کے طریقے پر ہو، یا ایسا طریقہ ہو جس پر استعارہ کی بنیاد ہے. بھائی آپ کو آگے چل کر یہ بتائیں گے، بھائی ایک ہوتا ہے، سب سے پہلے بات دو قسمیں غیر موضوع لہو کی کون سی بتائیں بھائی؟ کہ لفظ غیر موضوع لہو میں استعمال ہو، ایک مجاز اور ایک. اچھا پھر مجاز کے اندر آپ کو بتایا بھائی اگر علاقہ تشبیہ کا ہو تو کیا کہلاتا ہے، اور غیر تشبیہ کا ہو تو. پھر اس یاد رکھنا استعارہ کے اندر مشبہ اور مشبہ بہی میں سے ایک ذکر ہوگا، دونوں ذکر نہیں ہوں گے. وہاں عبارت میں آپ دونوں کو کسی طرح لانا بھی چاہیں تو دونوں کو ذکر جائز ہی نہیں ہوگا. تو تشبیہ اور استعارے میں یہ فرق ہے مولانا، تشبیہ کے اندر مشبہ بھی ذکر ہوگا اور مشبہ، جبکہ استعارے کے اندر یا صرف مشبہ ذکر ہوگا یا دونوں ذکر نہیں ہوں گے. بھائی تو دیکھو یا تشبیہ عام ہے چاہے استعارہ کے طریقے پر ہو، کیا معنی یعنی یا ایک ذکر ہو مشبہ ذکر ہو یا اور اعلی یا ایسے طریقے پر ہو جس پر استعارے کی بنیاد ہے. استعارے کی بنیاد یہ عام تشبیہ پر ہے، اور عام تشبیہ میں کیا ہوتا ہے، مشبہ بھی ذکر ہوتا ہے اور مشبہ بھی بھی ذکر ہوتا ہے، اور غیر ذالک یا اس کے علاوہ کسی اور طریقے پر ہو. تجرید وغیرہ آگے آئے گا مولانا. فلم یأتی بالضمیری، یہ اشکال کا جواب دے رہے ہیں. اشکال یہ کہ مصنف نے دو دفعہ کہا، پہلے تو تشبیہ مولانا ای ہذا باب التشبیہ کہا مولانا، ترکیب بتائی بھائی کہ یہ کیا ہے تشبیہ کا باب ہے، پھر دوبارہ تشبیہ کو ذکر کیا، دوبارہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، یوں کرتے ضمیر لوٹا دیتے، التشبیہ ہی الدلالت علی مشارکت امر، کیونکہ ایک قسم کو جب ایک دفعہ ذکر کر دیا جائے پھر کیا کیا جاتا ہے، دوبارہ ضمیر ذکر کی جاتی ہے، اسی اسم کو دوبارہ ذکر کر دی ضمیر، تو یہاں بھی ضمیر ذکر کرنی چاہیے تھی، دوبارہ کیوں اس کو ذکر کیا، کہتے ہیں یہی فرق بتلانے کے لیے، یہی فرق آپ کو بتلا رہے ہیں کہ بھئی اول کے اندر الاسلام جو تھا وہ عہدی تھا، اور ثانی کے اندر تو وہ تشبیہ خاص تشبیہ مراد تھی، اور یہاں تشبیہ ہے عام، چاہے لغوی ہو چاہے اصطلاحی، تو یہاں پر جو الاسلام ہے وہ جنسی ہے، تو وہاں تشبیہ اور مراد ہے، یہاں تشبیہ اور مراد ہے، جب الگ مراد ہے تو اب ضمیر اس کی طرف، اگر ہم ضمیر لوٹاتے پھر تو یہ معنی ہوتا ہے کہ وہی والی تشبیہ یہاں بھی مراد ہے، حالانکہ ثانی سے وہی تشبیہ مراد نہیں، کیونکہ ثانی عام ہے، مولانا عام ہے، اس کو بھی شامل ہے غیر کو بھی شامل ہے، فلم یأتی بالضمیر، مصنف نہیں لے کر آئے ضمیر کو، لی اللہ یعود الی التشبیہ المذکوری، تاکہ کہیں وہ لوٹے نہ کس کی طرف، تشبیہ ہے مذکور کی طرف، الذی ہو اخص، جو کہ کیا ہے، جو اخص ہے، وما یقال، اور وہ جو کہا گیا ہے، ان المعرفت اذا، اور اس پر اشکال ہوا بھائی، بھائی آپ ضمیر لوٹاتے تو کیا شبہ پر تھا کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، حالانکہ دونوں ایک نہیں، اول میں اصطلاحی مراد ہے، ثانی سے مطلق مراد ہے، تو دونوں مختلف ہیں، تو اس لیے مصنف دوبارہ ضمیر نہیں لائے، اسم لائے، بھئی دوبارہ اسم لے آئے تو کیا ہوا، ضابطہ ہے، معرفہ کو جب دوبارہ ذکر کیا جائے تو بعین ہی اول مراد ہوتا ہے، کیا ضابطہ ہے بھئی، مشہور ضابطہ ہے، معرفہ کو جب دوبارہ ذکر کیا جائے تو وہی مراد ہوتا ہے، جان الرجل، آیا میرے پاس ایک شخص، ضربت الرجل، میں نے پٹائی کی اس شخص کی، الرجل دو دفعہ آیا، معرفہ ہے، الف لام داخل ہے، اور ضابطہ ہے کہ معرفہ کو جب دوبارہ لوٹا جائے، لوٹایا جائے تو پھر وہی مراد ہوتا ہے، کوئی غیر معلوم ہوا، جان الرجل میں جو رجل مراد ہے، ضربت الرجل میں بھی وہی مراد ہے، اسی کی پٹائی ہوئی ہے، تو یہاں پر بھی التشبیہ دو دفعہ ذکر ہوا، دونوں دفعہ معرفہ ہے، معلوم ہوا کہ ثانی بھی کیا ہے، بعین ہی پہلا ہی ہے بھائی، تو جواب دیا مولانا، جیسے اس کی مثال ہے مولانا قرآن کے اندر کیا ہے، فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا، تو دیکھو العسر، إن مع العسر، العسر الف لام آ رہا ہے، پھر دوبارہ الف لام آ رہا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ العسر اول اور العسر ثانی دونوں سے ایک ہی عسر مراد ہے، کیونکہ معرفہ کو جب دوبارہ لوٹایا جائے تو وہی مراد ہوتا ہے، اسی طرح مفسرین لکھتے ہیں کہ نکرہ کو جب دوبارہ لوٹائیں گے تو اول ثانی کا، ثانی اول کا غیر ہوتا ہے، ثانی اول کا، جیسے دیکھیے ان مع العسر یسرن، یسرن کیا آیا، نکرہ آیا، پھر آیا ان مع العسر یسرن، یسرن دوبارہ نکرہ آیا، تو کیا ترجمہ کریں گے، ہر ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں، ہر ایک تنگی کے ساتھ، ان مع العسر یسرن، ہر تنگی کے ساتھ کیا ہے، یسر ہے، سہولت ہے، آسانی ہے، پھر دوبارہ ان مع العسر یسرن، ہر تنگی کے ساتھ کیا ہے، آسانی ہے، اور عسر تو دو دفعہ معرفہ آ رہا ہے، اور معرفہ کو جب دو دفعہ دہرایا جائے تو پھر ایک ہی مراد ہوتا ہے، معلوم ہو ایک ہی تنگی کا ذکر ہو رہا ہے دونوں آیتوں کے اندر، لیکن یسر دونوں جگہ نکرہ ہے، اور نکرہ کو جب دوبارہ دہرایا جائے تو کیا ہوتا ہے، ثانی اول کا غیر ہوتا ہے، تو یسر ایک بھی مولانا، وہ آسانی الگ، یہ آسانی، معلوم ہوا ہر ایک تنگی کے ساتھ کتنی آسانیاں ہیں، دو آسانیاں ہیں، ضابطہ سمجھ میں آیا سب کو، جی جیسے اس شعر کو، اس معنی کو شاعر نے بھی ادا کیا بھائی، اذا ضاقت بکت دنیا تفکر فی الم نشرح، اذا ضاقت بکت دنیا، اذا ضاقت بکت دنیا تفکر فی الم نشرح، اذا ضاقت بکت دنیا تفکر فی الم نشرح، تجد تجد یسرین مع عسر، تجد یسرین مع عسر، تجد یسرین مع عسر، اذا فکرته ففرح، اذا فکرته ففرح، اذا ضاقت بک الدنیا تفکر فی الم نشرح، تجد یسرین مع عسر اذا فکرته ففرح. لیکن یہ یاد رکھیں مولانا، علامہ طفتازانی آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو ضابطہ ہے کہ معرفہ جب اس کا اعادہ کیا جائے تو ثانی عین اول ہوتا ہے، اور نکرہ کا جب اعادہ کیا جائے تو وہ عین اول کا کیا ہوتا ہے؟ غیر ہوتا ہے. یہ قاعدہ کلی ہے، اکثری ہے، کلی نہیں ہے، کلی نہیں ہے. یہ اس وقت ہے مولانا کہ جب دونوں میں الف لام ایک ہی قسم کا داخل ہو. اگر اول التشبیہ پر جیسے الف لام عہدی ہے، ثانی التشبیہ پر بھی الف لام کون سا ہوتا؟ عہدی ہوتا، تو پھر دونوں سے ایک ہی مراد ہوتا. لیکن اول پر تو ہے الف لام عہدی اور ثانی پر ہے الف لام جنسی، لہذا دونوں مختلف ہیں. نیز نکرہ کا جب اعادہ کیا جائے یہ بھی ضابطہ اکثری ہے، کلی نہیں. جیسے قرآن میں ہے مولانا وہو الذی فی السماء الہ، وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، وہی ذات ہے جو آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں معبود ہے. تو دیکھو الہن الہن دو مرتبہ آیا مولانا، اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ الہ ثانی الہ اول سے غیر ہے، بلکہ وہی ذات باری تعالی کی طرف سے. وما یقالو، اور وہ جو کہا گیا ہے ان المعرفت اذا اعیدت، کہ معرفہ کا جب اعادہ کیا جائے کانت عین الاولا، تو وہ کیا ہوگا؟ عین اولا ہوگا، یعنی وہی پہلا ہوگا. فلیس علی اطلاقی ہی، یہ ضابطہ کیا ہے؟ مطلق نہیں ہے، یعنی ان معنی تشبیہ فی، جی یہ علی الاطلاق نہیں ہے ضابطہ، یعنی ان معنی تشبیہ فی اللغت، تشبیہ کا معنی لغت کے اندر الدلالت، وہ دلالت ہے مولانا، دلالت کرنا ہے. ہوا مصدر، وہ یہ مصدر ہے دلالت مولانا، مصدر قولی کا دللت فلانن، دللت فلانن کا مصدر ہے دللت فلانن علی قضا، میں نے فلان کی رہنمائی کی فلان کام پر. اذا تدیتہ لہو، جب آپ کیا کریں؟ رہنمائی کریں بھائی. اذا ہدیتہ لہو، جب آپ اس کی رہنمائی کریں. تشبیہ کس کو کہتے ہیں؟ دلالت کو کہتے ہیں. دلالت کرنا علی مشارکت امرین، ایک امر کی مشارکت پر، لامرین آخرا دوسرے امر کے ساتھ، فی معنی، کس کے اندر؟ ایک معنی، یعنی اشتراک ای مشبہ کا مشبہ بہی کے ساتھ، وجہ شبہ کے اندر. ھذا شامل لمثل قاتل زید عمران. اچھا، یہ علامہ طفتازانی اعتراض کر رہے ہیں بھئی، تشبیہ لغوی کی تعریف آپ نے کیا کی ہے صاحب مصنف؟ دلالت کرنا کہ ایک چیز شریک ہے دوسری چیز کے ساتھ کسی کسی وصف میں، ایک چیز شریک ہے دوسری کے ساتھ کسی وصف میں. یہ تو شامل ہے اس جملے کو بھی، قاتل زید عمران، لڑائی کی زید نے عمر کے ساتھ، اور قاتلہ باب مفعلہ ہے، اور باب مفعلہ جانبین سے فعل کو چاہتا ہے، یعنی زید نے عمر سے لڑائی کی اور عمر نے جی. تو دیکھو جانب دونوں شریک ہیں یعنی قتال میں، تو یہ بھی داخل ہوا تشبیہ لغوی کے اندر، حالانکہ اس کو کوئی بھی تشبیہ نہیں کہتا. یہاں بھی دونوں شریک ہیں ایک صفت کے اندر. اسی طرح جاءنی زید و عمر، عطف بھی اس میں داخل ہو گیا، باب مفعلہ بھی اور عطف بھی. کیسے؟ آیا میرے پاس زید اور عمر، معلوم ہوا آنے میں زید بھی ہے اور دونوں شریک ہیں، حالانکہ اس کو بھی کوئی تشبیہ، اسی طرح اس میں تفضیل کے ساتھ جو ترکیب ہے وہ بھی داخل ہو جائے گی، زید اعلم من بکر، زید کیا ہے عالم سے، بکر سے ہے، بکر سے زیادہ جاننے والا ہے، اور تو یہاں معلوم ہو زید مفضل علیہ ہے، مفضل ہے، اور بکر کون ہے مفضل، اور آپ نے پڑھا ہے کہ مفضل اور مفضل علیہ نفس وصف میں شریک ہوتے ہیں، معلوم ہوا علم زید کے پاس بھی ہے، علم بکر کے پاس بھی ہے، لیکن زید کا علم زیادہ ہے، تو نفس علم میں دونوں شریک ہیں، تو یہ بھی مشارکت امرین لامرین آخرہ ہوا بھائی، تو آپ نے تشبیہ کی تعریف کی ایسی لغوی کی جو شامل ہے غیر کو بھی جو اس کی ارکان نہیں، اور جواب یہ مولانا کہ یہ لغوی لغت میں یہ عام اور رائج ہے بھائی، تعریف بالعام کی جاتی ہے، جیسے لغت آپ اٹھائیں دیکھیں گے عصفور کا معنی، عصفور کس کو کہتے ہیں، وہاں لکھا ہوگا طائرن صغیرن، بھائی طائرن صغیرن تو سینکڑوں قسم کے ہیں، تو دیکھو یہ تعریف بالعام کی جاتی ہے، کیونکہ کبھی کبھار ایسا لفظ ہی نہیں ملتا، یا وہاں عموماً یہ مولانا منطقی جامع معنی ہونے کا خیال نہیں رکھا جاتا، بس بات سمجھانا مقصود ہوتی ہے، تو یہاں بھی اسی طرح ہے بھائی، یا مولانا ترکیب ایسی مراد ہے جس میں صراحتاً دلالت ہو مولانا، اور ان ترکیبوں میں صراحتاً دلالت ہے کہ زید عمر کے ساتھ شریک ہے بھائی، صراحتاً اس بات پر دلالت نہیں ہے بھائی، یہ تو تھی تشبیہ لغوی، اب تشبیہ اصطلاحی کی طرف آتے ہیں، والمراد بالتشبیہ المصطلح علیہ، اور تشبیہ مصطلح علیہ سے یہاں مراد ہا ہونا ای فی علم البیان، یہاں پر یعنی علم بیان کے اندر ما لم یکن علی وجہ الاستعارۃ التحقیقیۃ، وہ تشبیہ ہے جو استعارہ تحقیقیہ کے طریقے پر، ولا علی وجہ الاستعارۃ بالکنایۃ، اور استعارہ بالکنایہ کے طریقے پر بھی، ولا علی وجہ التجریدی، اور تجرید کے طریقے پر بھی، تو دیکھو لغوی کی کیا تعریف کی تھی، لغوی کا تھا دلالت علی مشارکت امر لامر آخر فی معنی، اور نیز اب اس میں ایک قید اور بڑھا دی کہ لغوی کے لغ اصطلاحی تشبیہ اس میں بھی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ شریک بتلایا جائے گا، لیکن یہ استعارہ تحقیقیہ، استعارہ بالکنایہ اور تجرید کے طریقے پر نہ ہو، یہ تین قیدیں زیادہ ہیں تعریف لغوی پر، تو پھر یہ تعریف اصطلاحی بن جائے گی تشبیہ اصطلاحی، بھائی ایک استعارہ تحقیقیہ ہے، تشبیہ اور استعارے میں کیا فرق ہے بھائی، تشبیہ میں مشبہ بھی ذکر ہوگا اور استعارے میں یا مشبہ ذکر ہوگا، یا اگر استعارے کے اندر کون ذکر ہو مولانا مشبہ بھی، اس کو کہتے ہیں استعارہ تحقیقیہ یا استعارہ تصریحیہ، اور اگر صرف مشبہ ذکر ہو تو اس کو کہتے ہیں استعارہ بالکنایہ، استعارہ بالکنایہ، صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی، جی تجرید بھی آگے آتا ہے، تو کہتے ہیں تشبیہ اصطلاحی اس کے اندر وہ استعارہ تحقیقیہ کے طریقے پر نہیں ہونی چاہیے، جیسے رأیت اسدا فی الحمام، میں نے اسد کو کہاں دیکھا، حمام میں، اب اسد اصل میں تو کہتے ہیں حیوان مفترس کو، لیکن حیوان یہاں حمام کی قید نے بتلا دیا کہ یہاں حیوان مفترس مراد، بلکہ کون مراد ہے، رجل شجاع مراد ہے بھائی، جی تو کس کو کس سے تشبیہ دی، مثلا زید کو تشبیہ دی کس سے، شیر کے ساتھ بھائی، شیر کے ساتھ، مشبہ کون، مشبہ بھی کون، اسد، کون ذکر ہے مشبہ یا مشبہ بھی، اور مشبہ بھی ذکر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، استعارہ تحقیقیہ اور استعارہ تصریحیہ بھی اس کا نام ہے مولانا. وولا علی وجہ الاستعارت بالکنایت نحو انشبت المنیت اظفارہا، گاڑ دیئے موت نے اپنے ناخن بھائی اپنے پنجے موت کے ہوتے ہیں کہ درندے کے،
درندے.
معلوم ہوا یہاں موت کو تشبیہ دی گئی ہے درندے کے ساتھ، اور کیا تشبیہ دی گئی تو مولانا مشبہ کون موت کس کے ساتھ تشبیہ دی؟ درندے کے ساتھ، تو موت ہے مشبہ، درندہ مشبہ بھی ہی. عبارت میں کون ذکر؟
مشبہ.
اور مشبہ عبارت میں ذکر ہو مشبہ بھی ہی ذکر نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ. اور اس استعارہ بالکنایہ پر قرینہ جو ہوتا ہے وہ استعارہ تخیلیہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا بھائی. استعارہ تخیلیہ کس کو کہتے ہیں؟ مشبہ بھی کے لازم کو کس کے لیے ثابت کرنا؟ مشبہ کے لیے. بھئی پنجے ہوتے تو درندے کے ہیں جو مشبہ بھی ہے، لیکن یہی درندے ہم، یہی پنجے ہم نے کس کے لیے ثابت کر دیے؟ موت کے لیے ثابت کر دیے. تو اظفار نے بتلایا کہ منیہ کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ درندے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. تو یہ استعارہ تخیلیہ ہے، یہ قرینہ ہوتا ہے استعارہ بالکنایہ پر. ولا علی وجہ التجریدی، نیز مولانا یہ تشبیہ تجرید کے طریقے پر بھی نہ ہو. الذی یذکر فی علم البدیعی، جس کو کہاں ذکر کیا جائے گا؟ یہ تجرید اصطلاحی لفظ ہے، یہ آئے گا علم بدیع کے اندر. مثال کے طور پر لقیت بزید اسدا ولقیانی منہ اسد. تجرید کہتے ہیں، ادھر دیکھو بھائی، تجرید کے، اب بھائی تشبیہ کے اندر اصل کون ہوتا ہے؟ بہادری میں اصل کون ہے؟ شیر ہے. معلوم ہوا مشبہ بھی اصل ہوتا ہے، اور مشبہ کیا ہوتا ہے؟ فرع ہوتا ہے. اصل بہادری میں شیر ہے، رجل شجاع کو ہم نے تشبیہ دے کر اس کے لیے بھی کیا ثابت کر دی؟ بہادری ثابت. تجرید کے اندر ہوتا یوں ہے مولانا، یہ ہے مشبہ اور یہ ہے مشبہ بھی. اصل کون؟ یہ اصل مشبہ بھی ہے، لیکن تجرید میں مبالغہ ہوتا ہے، اس کو اصل بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور مشبہ بھی کو کیا بناتے ہیں؟ فرع بناتے ہیں. کس طرح؟ کہ اس مشبہ بھی، اس مشبہ سے کھینچ کر نکالتے ہیں ایک مشبہ بھی کو. کیا کرتے ہیں؟ اس مشبہ سے مشبہ بھی کو نکالتے ہیں بھائی. معلوم ہوا یہ بہادری کے اندر اتنا کامل ہے، اتنا کامل ہے کہ اس سے ہم نے مشبہ بھی کو نکالا، نہ کہ مشبہ بھی سے اس کو نکالا. جیسے دیکھیے لقیت بزید، میں نے ملاقات کی زید کے ساتھ اسدن شیر کے ساتھ. بھائی میں نے کس سے ملاقات کی؟ شیر. تو دیکھو زید سے اسد کو نکالا بھائی، زید سے کس کو نکالا؟ اسد کو. تو گویا زید اصل ہے بہادری کے اندر، اور اتنا بہادر ہے، اتنا بہادر ہے کہ اس سے مولانا ایک شیر کو نکال کر کیا کر دیا؟ ثابت کر دیا. کیا کیا؟ ثابت کر دیا. یا لقینی منہ اسد، مجھ سے ملاقات کی منہ، اس میں سے ایک شیر نے، اس میں سے ایک شیر نے میرے ساتھ کیا کی؟ تو دیکھو یہاں پر بھی اسی طرح ہے. تو یہاں مشبہ بھی، مشبہ سے کیا کیا جاتا ہے؟ ایک مشبہ کو نکال کر اس کو ثابت کیا جاتا ہے، یہ بتلانے، مبالغہ کرنے کے لیے کہ گویا مشبہ اصل ہے اور مشبہ بھی اس کی فرع ہے، کہ اس کو اس میں سے نکالا گیا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے قرآن میں آتا ہے مولانا لہم فیہا دار الخلد، بھائی لہم فیہا ان کے لیے اس جہنم میں ہمیشگی کا گھر ہوگا، ہمیشہ کا گھر ہوگا،
جہنم
میں ہمیشہ کا گھر ہوگا. بھائی
جہنم
تو خود ہمیشگی کا، ہمیشہ کا گھر ہے بھائی، لیکن یہ اس کو کہتے ہیں تجرید، کہ مبالغہ کیا گیا، یعنی ہمیشگی کے اندر اتنی کامل ہے، اتنی کامل ہے کہ اس میں سے ایک اور ہمیشہ کا گھر نکال کر کیا کر دیا، ثابت کر دیا، یعنی یہ دوام کے اندر اتنی کامل ہے کہ اس میں سے ایک اور دار خلد نکال کر ثابت کر دیا. چلیے، یہ علم بدیع میں تشریح آئے گی پوری، وہاں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. بھائی فَإِنَّ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، اس لیے اچھا انہوں نے کیا بات کی بھائی، تشبیہ اصطلاحی کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کو شریک بنایا جائے کس کے ساتھ؟ دوسری چیز کے ساتھ، کسی وصف کے اندر. لیکن یہ اشتراک کس طریقے پر نہ ہو؟ ہاں، استعارہ تحقیقیہ کے طریقے پر نہ ہو، استعارہ بالکنایہ کے طریقے پر نہ ہو، اور تجرید کے طریقے، کیونکہ استعارہ تحقیقیہ میں ایک ذکر ہوگا حالانکہ تشبیہ میں دونوں ذکر ہونے چاہیے، استعارہ بالکنایہ میں بھی ایک ذکر ہوگا حالانکہ کیا ہونا چاہیے، دونوں ذکر ہونے چاہیے، اور اسی طرح تجرید میں بھی تشبیہ نہیں ہے ہمارا. فَإِنَّ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، خود مسلمہ تفتزانی یہی بات کرنے لگے کہ ان تینوں کے اندر بھی، یعنی تحقیقیہ بالکنایہ تجرید کے اندر بھی، دلالت علی مشارکت امر لامر فی معنی، اس بات پر دلالت ہے کہ ایک چیز شریک ہے دوسری چیز کے ساتھ ایک وصف کے اندر. مع ان الشیء منہا، یہاں منہا ہونا چاہیے مولانا، عبارت صحیح نہیں بھائی، یہ درست کریں بھائی، ان الشیء منہا. باوجود اس کے کہ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی لا یسمى تشبیہا اصطلاحا، اس کو تشبیہ اصطلاحی، نہ استعارہ تحقیقیہ کو تشبیہ اصطلاحی کہتے ہیں، نہ استعارہ بالکنایہ کو، اور نہ تجرید کو بھائی. وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْاِسْتِعَارَةَ بِالتَّحْقِيقِيَّةِ وَالْكِنَايَةِ، اور قید کیا استعارہ کو تحقیقیہ اور یہ ایک اشکال کا جواب. اشکال یہ کیا کہا آپ نے، ماتن نے کیا کہا کہ تشبیہ اصطلاحی کس طریقے پر نہیں ہونا چاہیے، استعارہ بالکنایہ کے طریقے پر بھی نہیں، استعارہ تحقیقیہ کے طریقے پر بھی نہیں، اور بھئی ایک استعارہ تخیلیہ ہے وہ تو رہ گیا، اس کو کیوں نہیں ذکر کیا، اس کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا. جواب دیں گے مولانا کہ استعارہ تخیلیہ مصنف کے نزدیک یہ اس میں تشبیہ ہوتی نہیں، استعارہ تخیلیہ میں تشبیہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہاں پر آیا ہے گاڑ دیے موت نے اپنے پنجے، پنجوں سے پنجے ہی مراد ہیں، غیر موضوع لہو مراد، جب غیر موضوع لہو مراد نہیں ہے تو تشبیہ ہو سکتی ہے، وہاں تشبیہ ہو نہیں سکتی مولانا. ہاں البتہ یہاں پر مولانا مجاز عقلی ہے کہ اسناد اظفار ناخن ہونے تو چاہیے تھے درندے کے لیے، لیکن اس کا اسناد کر دیا کس کی طرف، موت کی طرف، اور موت کے لیے ناخن ثابت کر دیے، تو یہ مجاز عقلی ہوا. کیا ہوا؟ کیونکہ آپ نے پڑھا تھا حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلی، حقیقت عقلیہ کس کو کہتے ہیں؟ اسناد، اسناد کس کی طرف ہو؟ ما ہوا لہو کی طرف بھائی، تو اس کو کہتے ہیں حقیقت عقلیہ، اور غیر ما ہوا لہو کی طرف ہو تو مجاز عقلی. وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْاِسْتِعَارَةَ بِالتَّحْقِيقِيَّةِ وَالْكِنَايَةِ، اور مقید کی استعارہ کو تحقیقیہ کے ساتھ اور کنایہ کے ساتھ، لِأَنَّ الْاِسْتِعَارَةَ تَخْيِيلِيَّةَ، اس لیے کہ استعارہ تخیلیہ جو ہے، کا اثبات الاظفار للمنیت فی المثال المذکوری، اس جیسے کہ ناخنوں کا ثابت کرنا موت کے لیے اس مثال مذکور کے اندر، لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى مُشَارَكَةِ أَمْرٍ لِأَمْرٍ عَلَى رَأْيِ الْمُصَنِّفِ، کیونکہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے دلالت میں سے، کون سی دلالت بھائی؟ اعلیٰ اعلیٰ مشارکت امرین لے امرین بھائی، ایک چیز کے اشتراک دوسری چیز کے ساتھ بھائی، اعلیٰ رائے المصنفی، کس کی رائے میں؟ مصنف کے نزدیک استعارہ تخیلیہ کے اندر تشبیہ ہے ہی نہیں، تو اس کو خارج کرنے کی ضرورت بھی نہیں. اِذِ الْمُرَادُ بِالْأَصْفَارِ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيُّ عَلَى مَا سَيَجِي، اس لیے کہ ناخنوں سے کیا مراد ہے؟ اس کا معنی حقیقی ہی مراد ہے، جیسا کہ انقریب آ جائے گا. فَتَّشْبِهُ الْإِسْتِلَاحِ، بس بھئی بہت ختم ہوئی، اب یہ اسی کو دوبارہ دہرائیں گے، علامہ تفتزانی تشبیح اصطلاحی کی تعریف کرنے لگے ہیں دوبارہ. فَتَّشْبِهُ الْإِسْتِلَاحِ، تشبیح اصطلاحی کیا ہے؟ وہ دلالت والا مشارکت امر لامر، وہ تشبیح دیں، وہ کیا کرنا ہے؟ شریک بتلانا ہے، دلالت کرنا ہے کس چیز پر؟ اعلیٰ مشارکت امرین، اس بات پر کہ شریک ہے ایک مشبہ لی امرین مشبہ بہی کے ساتھ، فی معنی کس کے اندر؟ ایک معنی کے اندر لا علی وجہ الاستعارت تحقیقیت والاستعارت بالکنایت والتجریدی، لیکن یہ مشارکت مولانا استعارت تحقیقیت استعارت بالکنایت اور تجرید کے طریقے پر یہ ساری اصطلاحی کی تعریف تھی. فدخل فیہ، لہذا داخل ہو گیا اس کے اندر نحو قولنا، ہمارا یہ قول مولانا زیدن اسدن، زیدن اسد بھئی، زیدن کل اسد فی شجاعتی، زیدن کون، اسد کون، کاف حرف تشبیہ ادات تشبیہ، اور فی شجاعت وجہ تشبیہ. تو یہ ہے، کبھی کبھار یوں کیا جاتا ہے مولانا، یہ وجہ تشبیہ کو بھی حذف کر دیتے ہیں اور حرف تشبیہ کو بھی کیا کر دیتے ہیں، پھر کیا کہیں گے، زیدن اسد، زیدن اسد. یہ بھی تشبیہ ہے، یاد رکھیے، کیونکہ مشبہ بھی ذکر ہے اور اس کو تشبیہ بلیغ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر مبالغہ ہے. بھئی تشبیہ کے اندر تو یہ بتلایا جاتا ہے زید شیر جیسا ہے، لیکن یہاں حرف تشبیہ کو گرا کر گویا یہ دعویٰ کر دیا گیا کہ زید اور شیر بالکل ایک ہیں. زید اور شیر، زید شیر ہے، زید اسد، زید کیا ہے، تو آپ نے دونوں کے ایک ہی چیز ہونے کا دعویٰ کر دیا، حالانکہ پہلے دعویٰ تھا زید اسد، زید شیر کی طرح ہے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، زید شیر ہے. اس کو کیا کہتے ہیں، تشبیہ ہے، جس کے اندر کیا کیا جائے، اداۃ تشبیہ کو کیا کر لیا جائے، حذف. بس داخل ہوا اس کے اندر مولانا ہمارا یہ قول زید اسد بحذف اداۃ تشبیہ، جس میں اداۃ تشبیہ حذف ہے. ونحو قوله تعالی، اور اللہ کا یہ قول بھی اس میں داخل ہو گیا تشبیہ کے اندر، صم وہ کیا ہیں، وہ بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں. اب دیکھیے بحذف الاداۃ والمشبہ جميعا، یہاں اداۃ تشبیہ بھی حذف ہے مولانا، کا صم کا بکم کا عمی کاف ہے
نہیں،
مشبہ بھی حذف ہے مولانا، وہ کس کی طرح ہے، بہروں کی طرح. تو بہرے کون ہوئے، مشبہ بھی، اور وہ کفار ہوں، وہ مشبہ، اور وہ ذکر ہے عبارت میں، لیکن اس کے باوجود یہ تشبیہ میں داخل مولانا، اس لیے کہ اگرچہ لفظوں میں ذکر نہیں لیکن تقدیرن موجود ہے، کیونکہ یہ مولانا خبر ہے اور خبر کے لیے مبتدا چاہیے یا نہیں، تو یہ یوں ترکیب ہے، ہوم کا سمین، ہوم کا بکمین، ہوم کا رومین بھائی، تقدیرن اور المقدر کل ملفوظ، المقدر کل ملفوظ. تو لہذا یہ مولانا مذکور ہی کی طرح ہے، تو یہ تشبیہ میں داخل. یہاں بحذف الاداۃ والمشبہ، اداۃ اور مشبہ دونوں کے حذف کے ساتھ ہے، ایہم کا سمین، وہ کس کی طرح ہیں، فین المحققین، اس لیے کہ محققین جو ہے علماء وہ یہ فرماتے ہیں بھائی، علی انہ تشبیہ بلیغ، کہ یہ کیا ہے، تشبیہ بلیغ ہے، لا استعارت، یہ استعارہ نہیں ہے، لان الاستعارت انما تطلق، اس لیے کہ استعارہ جو ہے اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، حیث یطوا ذکر المستعار له بالکلیتی، اس جگہ پر کہ جہاں پر مستعار لہو کو بالکل لیا لپیٹ دیا جائے، کیا کیا جائے، لپیٹ دیا جائے. رأیت اسدا فی الحمام، مشبہ کون، زید، مشبہ کون، مشبہ به کون، جی بھائی آواز نہیں آتی آپ کی، کیا بات ہے، مشبہ کون، مشبہ بھی کون، اسد بھائی. اب بتائیے مولانا، میں نے لفظ اسد بولا، مراد کون ہے، زید مراد، تو لفظ اسد یہ مستعار ہے، مستعار مانگی ہوئی چیز ہے، کیا ہے، یہ مانگا ہوا لفظ ہے، کس سے مانگا ہم نے، شیر سے، کس سے مانگا، کس کے لیے مانگا، ہاں تو یہ لفظ اسد ہے مستعار، اور کس سے مانگا، شیر، تو وہ حیوان مفترس جو ہے وہ مستعار منہ، اور کس کے لیے مانگا، تو زید وہ مستعار لہو بھائی، تو لفظ ہے مستعار، اور کس سے مانگا، مستعار منہ، جس کے لیے مانگا، مستعار لہو بھائی. تو یہاں کہتے ہیں استعارہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، حیث یتوا ذکر المستعار لہو بھائی، جہاں پر مستعار لہو کے ذکر کو کیا کر لیا جاتا ہے، مستعار لہو کون ہے بھائی؟ زید ہے. تو زید کون ہے؟ مشبہ ہے. تو مشبہ کے ذکر کو لپیٹ دیا جاتا ہے. کس کے؟ یعنی سرے سے ذکر ہی نہیں ہوتا، بالکل ترک کر دیا جاتا ہے. اور حالانکہ سمن بکمن عمیون یہاں پر اگر سے لفظوں سے لپیٹ دیا گیا ہے لیکن تقدیران موجود ہے. حیث یتوا ذکر المستعار لہو، اس طور پر کہ لپیٹ دیا جاتا ہے مستعار لہو کو، یعنی ترک کر دیا جاتا ہے بالکل یا کلی طور پر. بھئی آپ نے پڑھا استعارے کی دو قسمیں ہیں، کبھی کبھار مشبہ کو بالکل لپیٹ دیتے ہیں اور مشبہ بھی ہی ذکر ہوتا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ تحقیقیا. اور کبھی کبھار مشبہ ذکر ہوتا ہے اور مشبہ بھی ہی اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ بالکنایہ. تو آپ نے تو صرف کہا مستعار لہو، حالانکہ کبھی کبھار مستعار منہ کو بھی کیا کر دیا جاتا ہے، اس کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ہماری بات ہم چل رہی ہے سمن بکمن عمیون کے اندر، اور یہاں پر کون ہے؟ مستعار سمن مستعار لہو ہے یا مستعار منہ ہے بھائی؟ وہ کفار گونگوں جیسے ہیں، تو کفار کون ہوئے؟ لہو. اور وہ گونگے مستعار منہ، ٹھیک ہے بھائی؟ تو کفار کون ہوئے؟ مستعار منہ، مستعار لہو ہوئے. کون ہوئے؟ ہاں. تو یہاں اگر کفار کا ذکر لفظوں میں نہیں تو عبارت میں ہے، اگر لفظوں سے بھی اس کو تقدیر عبارت سے بھی ختم کر دیا جاتا تو یہ کون سا استعارہ بنتا؟ استعارہ تحقیقیہ بنتا. استعارہ تحقیقیہ کے اندر مستعار لہو کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اس کو ترک کر دیا جاتا ہے. استعارہ بالکنایہ میں کس کو لپیٹا جاتا ہے؟ مستعار منہ کو. تو چونکہ یہاں پر استعارہ تصریحیہ بننا تھا اس لیے انہوں نے مستعار لہو کی بات کی. ویجعل الکلام خلوا عنہ، اور کر بنا دیا جاتا ہے کلام کو اس سے خالی، صالحا اس میں ایسا کلام جو اس سے خالی ہوتا ہے اور صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر، لئن یراد به المنقول عنہ والمنقول الیہ، کہ اسے منقول عنہ یعنی مشبہ بھی کبھی ارادہ ہو سکے اور منقول الیہ جس کی طرف لفظ کو آپ نے نقل کیا ہے یعنی مشبہ کا بھی ارادہ کیا جا سکے، لولا دلالت الحال اگر حال کی دلالت نہ ہو، او فحو الکلام یا فحو کلام یعنی مفہوم کلام کی دلالت. بھئی یاد رکھو استعارہ تحقیقیہ میں ہم کس کو ذکر کرتے ہیں؟ مشبہ بھی کو. اور مشبہ کو ذکر اگر وہاں پر دلالت حال نہ ہو یا دلالت مقال نہ ہو، کلام کی دلالت نہ ہو یا حال کی دلالت نہ ہو، تو اس سے منقول عنہ کا بھی ارادہ ہو سکتا ہے اور منقول. مثلا آپ کہتے ہیں رأیت فی الجامعات اسدا، میں نے جامعہ میں کس کو دیکھا؟ اسد کو دیکھا. بس جامعہ نہ کہیں مطلق ہے، میں نے رأیت الاسد، میں نے کس کو دیکھا؟ اسد کو دیکھا. آپ اس اسد سے مراد شیر بھی ہو سکتا ہے اور اس سے رجل شجاع بھی ہو سکتا ہے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ایک ذکر ہے مشبہ بھی ہی، مولانا مشبہ ذکر نہیں. البتہ پھر آ کر حال دلالت کرتا ہے کہ یہاں شیر مراد ہے یہاں یا یہاں پر کیا ہے رجل ہے. اگر آپ نے جامعہ میں یہ کلام کیا تو یہ حال دلالت کرے گا کہ جامعہ میں تو شیر نہیں آ سکتا بھائی، تو یہاں یقیناً کون مراد ہے؟ ہاں اگر آپ نے چڑیا گھر میں یہی بات کی تو پھر کیا مراد لیں گے؟ یہ جنگل میں کیا دیکھا آپ نے؟ تو دیکھیے اسی کلام سے منقول عنہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور منقول الیہ بھی مراد ہو سکتا ہے، البتہ حال دلالت کرتا ہے کہ کون سا مراد. یا کبھی کبھار مولانا کلام دلالت کرتا ہے رأیت اسدا یضحک، یہ یضحک بتلا رہا ہے کہ اسد سے مراد حیوان مفترس نہیں ہو سکتا بلکہ کیا ہے؟ شجاع. کیونکہ حیوان مفترس کے ساتھ وہ وہاں تو ذہب نہیں ہو سکتا. ون نظر ہا ہونا فی ارکان ہی، اور نظر مولانا یہاں پر اس کے ارکان میں ہے. ایل بحث مولانا، نظر کا معنی بحث کیا علامہ تفتزانی نے، نظر کا معنی کیا کیا؟
بحث.
نظر کہتے ہیں مولانا ذہن کو متوجہ کرنا، عقل کو متوجہ کرنا کسی چیز کی طرف. چونکہ بحث کے اندر بھی کیا کیا جاتا ہے؟ ذہن کو متوجہ کیا جاتا ہے. تو بحث کے ساتھ نظر لازم ہے، بحث کے ساتھ نظر. تو دیکھیے لازم بول کر ملزوم ارادہ ہے علامہ تفتازانی نے بتلایا. وَنَّذَرُهَا هُنَا، تو نظر بول کر بحث، وَنَّذَرُهَا هُنَا فِي اَرْكَانِهِ، اور بحث ہوگی یہاں پر اس کے ارکان کے بارے میں، اَيْلْ بَحْثُ فِي هَذَا الْمَقْصَدِ، بحث ہوگی اس مقصد کے اندر یعنی اس باب کے اندر، ان ارکان التشبیہ المصطلح، کس کے بارے میں؟ تشبیہ مصطلح کے، اصطلاحی تشبیہ کے ارکان کے بارے میں، وہی اربعۃن، یہ چار ہیں مولانا ارکان تشبیہ، طرفاہ، دو طرفین ہیں مولانا تشبیہ کی، دو طرفین کون؟ مشبہ اور المشبہ، طرفاہ المشبہ بہ والمشبہ، مشبہ اور مشبہ بھی ہے، ووجہ اور وجہ تشبیہ، وعداتہ اور عدات، وفی الغرض منہ، اور یہاں بحث کی جائے گی کس کے؟ تشبیہ کی غرض کے بارے میں، وفی اقسامہ اور اس کے اقسام کے بارے میں، تین بحثیں ہوں گی مولانا اس بات کے اندر، والنظرہا ہنا، دیکھیے عبارت پہ نظر رکھیے، والنظرہا ہنا فی ارکانہ ایک، وفی الغرض منہ آگے آ رہا ہے دو، وفی اقسامہ تین، مولانا کتنی چیزوں کے بارے میں بات ہوگی؟ اول کیا؟ ارکان، ثانی غرض، ثالث اقسام، ارکان تشبیہ کون کون سے ہیں؟ پھر درمیان میں انہوں نے ذکر کر دیا کہ ارکان تشبیہ چار ہیں، مشبہ، مشبہ بھی، ادات تشبیہ اور وجہ تشبیہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ تو یہاں پر ارکان کی بحث کریں گے کہ ارکان کتنی کی، مشبہ، مشبہ بھی کس قسم کے ہو سکتے ہیں، وجہ تشبیہ کس قسم کی ہو سکتی ہے، ادات تشبیہ کون کون سے ہیں اور کس کس طرح انہوں کو استعمال کرنا ہے، ایک یہ بحث کریں گے، دوسری بتلائیں گے تشبیہ کی غرض کیا ہوتی ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، تیسری چیز آپ کو بتلائیں گے اس کی اقسام کے بارے میں کہ تشبیہ کتنی قسم پر ہے، مشبہ اور مشبہ بھی کے اعتبار سے اور ادات کے اعتبار سے اور وجہ تشبیہ کے اعتبار سے، وہ اطلاق الارکان، یہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں مولانا، اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا تشبیہ نام ہے دلالت کا، تشبیہ کس کا نام ہے؟ آپ نے خود بتایا تھا دلالت ہے علی مشارکت امر، تو یہ دلالت، اور دلالت تو ہے فعل یعنی مصدر ہے، دلالت کرنا، رہنمائی کرنا، اور جب وہ فعل ہے تو آگے ارکان تو اجزاء کو کہتے ہیں، تو اس کے تو اجزاء ہی نہیں ہے مولانا، مشبہ، مشبہ بھی، وجہ تشبیہ اور ادات تشبیہ اس کے ارکان، اس کے اجزاء نہیں مولانا، دلالت کرنا یہ تو فعل ہے، اور اجزاء تو ان کو کہتے ہیں جن سے مل کر کوئی چیز بنے، جن سے کیا ہو، کوئی چیز بنے، اور وہ ہے فعل، تو کیا وہ فعل ان سے بن رہا ہے؟ مشبہ اور مشبہ بھی سے بن رہا ہے، ادات تشبیہ سے بن رہا ہے؟ نہیں، تو یہ تو ارکان ہی نہیں ہے، اجزاء ہی نہیں ہے، تو آپ نے ارکان ان کو کیسے کہہ دیا؟ تو جواب دیا مولانا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے کیا کہا تھا، تشبیہ کس کا نام ہے؟ دلالت، لیکن یہاں ارکان سے اس لیے ان چیزوں کو ارکان قرار دیا کہ تشبیہ دب و دلالت ان پر موقوف ہے، کیا ہے؟ مشبہ ہونا چاہیے، مشبہ بھی ہونا چاہیے، ادات تشبیہ ہونی چاہیے، ہو وجہ تو ان پر چونکہ موقوف ہے اور وہ موقوف علیہ ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے ان کو کیا قرار دے دیا، ارکان قرار دے دیا، جواب سمجھ میں آیا؟ اطلاق الارکان علی الاربعۃ المذکورۃ، اور جو ارکان کا اطلاق کیا ہے ان چاروں پر، اما باعتبار، یا تو اس وجہ سے ہے کہ انہا ماخوذۃ فی تعریفہ، کہ یہ سارے کیا ہیں مولانا، ماخوذ ہیں اس کی تعریف میں، یعنی ان کو، ان پر بھی یہ کیا ہے، موقوف ہے مولانا، عن الدلالۃ علی مشارکۃ امر لامر فی معنی بالکافی، یہ بالکلاف غلط لکھا ہے مولانا، بالکاف ہونا ہے، بالکاف کو کریں اس کو، بالکافی ونحوہی، یعنی دلالت مولانا کرنا، علی مشارکت امرین، ایک مشبہ کا شریک ہونے پر، لی امرین، مشبہ بھی کے ساتھ، فی مانن، وجہ شبہ کے اندر، بالکافی، کس کے ساتھ، کاف کے، کاف وغیرہ کے ساتھ، تو دیکھو یہ ساری چیزیں تعریف میں مذکور ہیں مولانا، کون کون ہے ارکان تشبیہ کے بھائی، مشبہ، وجہ تشبیہ اور یہ چاروں، دیکھو تعریف میں آ رہے ہیں، عن الدلالت علی مشارکت امرین، امر اول سے کیا مراد ہے، مشبہ، لامرین ثانی سے کیا مراد ہے، مشبہ، فی معنن، یہ وجہ شبہ، بالکافی و نحوی ہی، ادات تو سارے یہاں مذکور ہیں تعریف کے اندر، یہ ایک جواب تھا مولانا. دوسرا جواب یہ, پہلا جواب کیا دیا کہ ٹھیک ہے یہ ارکان نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ سارے اس کی تاریخ میں ذکر ہوئے اور تشبیہ پر موقوف ہے تو موقوف ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کو کیا قرار دے دیا ثانی, کہ نہیں بھائی یہ حقیقت میں ارکان ہے. کس طرح کہ تشبیہ دلالت کو کہتے ہیں. ہم نے ایک بات یہ بتائی, کبھی کبھار زیدن کل اسدی فی شجاعتی, اس کلام کو کیا کہہ دیتے ہیں تشبیہ. تشبیہ اول تو کس کو کہتے ہیں؟ دلالت کرنا. بھائی دلالت کرنے کا لفظ آیا تھا یعنی تشبیہ میں, لیکن کبھی کبھار یہ جو جملہ ہے جس میں تشبیہ پائی جائے اس جملے کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ تشبیہ کہہ دیتے ہیں. اور اس جملے کے اجزاء ہیں یا نہیں مولانا؟ اس جملے میں زید ان کل اسد فی شجاعتی, زید بھی ہے مشبہ بھی ہے, اسد مشبہ بھی ہے, کاف ادات تشبیہ بھی ہے اور وجہ شبہ بھی ہے, اور یہ چاروں مل کر جملے کے کیا بن رہے ہیں؟ اجزاء بن رہے ہیں. تو اب مولانا ان پر اطلاق ارکان کا کیا ہوا؟ باعتبار حقیقت کے ہوا, یہ حقیقت میں ارکان ہیں. وَإِمَّا بِاعْتِبَارِ يَا بَعِي اعْتِبَارِ أَنَّ تَشْبِيحَ كَثِيرًا مَّا يُطْلَقُ عَلَى الْكَلَامِ, کہ تشبیح جو ہے بسا اوقات اس کا اطلاق کیا جاتا ہے ایسے کلام پر جو دلالت کرتا ہے عَلَى الْمُشَارَكَةِ الْمَذْكُورَةِ, کس پر؟ مُشَارَكَةِ مذکورہ پر. کَقَوْلِنَا, جیسے ہم نے کہا زیدن کل اسد فی شجاعتی, زید کس کی طرح ہے؟ شیر. تو یہ جو مُشَارَكَةِ مذکورہ پر یہ کلام دلالت کر رہا ہے اسی کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ اسی سارے کو تشبیح کہہ دیا جاتا ہے. ولم کانت طرفانی, یہ بتلا رہے ہیں آپ کو بھائی کہ سب سے پہلے طرفین کو ذکر کریں گے, مشبہ اور مشبہ بھی کو, اس لیے کہ مشبہ اور مشبہ بھی اصل ہیں مولانا. چار چیزیں ہیں نا, مشبہ مشبہ بھی, وجہ تشبیہ تو وصف ہوتا ہے جو دونوں کے ساتھ قائم ہوتا ہے, تو وصف اصل ہوگا یا موصوف اصل ہوگا؟ موصوف اصل ہے. تو معلوم ہوا وجہ تشبیہ پر کس کو مقدم کریں گے؟ مشبہ. اور ادات تشبیہ حرف کاف, بھئی یہ تو صرف ایک آلہ ہے تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور ذل آلہ کیا ہوتا ہے؟ مقدم اور آلہ ہوتا ہے کس پر؟ بھئی آری آلہ ہے یا ترخان آلہ ہے؟ آری تو آلہ ہے مولانا, ذل آلہ کون ہوگا؟ اصل ہوگا. تو یہاں پر بھی اسی طرح مولانا طرفین کو مقدم کریں گے تشبیہ, وجہ تشبیہ کی بحث پر بھی اور ادات تشبیہ پر بھی, کیونکہ یہ ان دونوں سے آلہ ہے اور اصل ہے. ولما کان طرفان ہم الاصل, اور جب دونوں ہم الاصل, جب طرفین وہ دونوں کیا ہیں مولانا؟ اصل ہیں. والعمدہ فی التشبیہ, اور عمدہ ہیں تشبیہ کے اندر, لکون الوجہ مانن قائمن بہما, اس لیے کہ وجہ تشبیہ وہ ایک وصف ہے جو ان دونوں کے ساتھ قائم ہے. والاداتی, اور ادات جو ہے مولانا آلتن فی ذالکا, وہ کیا ہے؟ آلہ ہے اس چیز کے اندر. قدم بحثہما, تو مصنف نے بھی مقدم کر دیا طرفین کی بحث کو یعنی مشبہ اور. فقال, تو فرمایا طرفاہ ای المشبہ والمشبہ بہ اما حسیانی. دیکھیے بھائی, مشبہ اور مشبہ بہ کی بحث انہوں نے شروع کر دی بھائی. اب آپ کو بتائیں گے مصنف بھائی, ایک ہو کہ مشبہ اور مشبہ بہ, یا دونوں حسی ہوں گے یا دونوں عقلی ہوں گے, یا ایک حسی ہوگا اور ایک عقلی ہوگا. تین قسمیں بنا دی انہوں نے بھائی. کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ مشبہ اور مشبہ بھی, یا دونوں کیا ہوں گے؟ حسی ہوں گے, یا دونوں کیا ہوں گے؟ عقلی ہوں گے, یا ایک حسی اور ایک عقلی ہوگا بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ حصے کس کو کہتے ہیں بھائی؟ محسوس کس کو کہتے ہیں؟ اس کا ادراک کس سے ہو؟ حواس خمسہ ظاہرہ سے یا باطنہ سے؟ حواس خمسہ ظاہرہ کون کون سے؟ جی جی, حواس خمسہ ظاہرہ مولانا قوت باصرہ, قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت لامسہ اور قوت ذائقہ، یہ چار ہیں. ان چار کے ساتھ جن چیزوں کا ادراک ہو ان کو کیا کہتے ہیں؟ محسوسات کہتے ہیں. تو کہتے ہیں طرفین یا تو دونوں حسی ہوں گے، یعنی دونوں کا ادراک کس سے ہوگا؟ حواس خمسہ ظاہرہ سے ہوگا، یا عقلیان، یا دونوں کیا ہوں گے؟ یعنی ان دونوں کا ادراک حواس خمسہ ظاہرہ سے نہیں ہوگا. یا تیسری کیا صورت ہے؟ دیکھیے بھائی، سبق دیکھو بھائی. اچھا، یہاں اب آپ کو بتائیں گے مولانا طرفین مشبہ اور مشبہ بھی یا تو دونوں حسی ہوں گے یا دونوں عقلی ہوں گے، یا ایک عقلی ہوگا اور ایک حسی ہوگا. پھر حسی آپ نے پڑھا ہے وہ ہے جس کا ادراک حواس خمسہ ظاہرہ سے ہو. تو اس اعتبار سے پھر اس کی پانچ قسمیں بن جائیں گی مولانا. مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کا ادراک بصر سے ہوگا، یا دونوں کا ادراک ذائقے سے ہوگا، یا دونوں کا ادراک لمس سے ہوگا، یا دونوں کا ادراک کس سے ہوگا؟ شم سے ہوگا یا سماع سے ہوگا. تو پانچ قسمیں بن گئیں، ہر ایک کی ایک ایک مثال ذکر کرتے جا رہے ہیں. دیکھو بھائی، کل خد والورد فل مبصرات، جیسے کہ رخسار ہے مولانا اور گلاب ہے بھائی، فل مبصرات یہ کس میں سے ہیں؟ مبصرات جن آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. بھائی دیکھو، آپ کہتے ہیں خدوہ کل وردی، اس کے رخسار کس کی طرح ہے؟ گلاب کی طرح. تو مشبہ خد ہے اور ورد مشبہ بھی ہے، اور ان دونوں کا ادراک کس سے ہوتا ہے؟ حس سے بصر سے ہوتا ہے. وصوت الضعیف والہمس، اور اسی طرح ہلکی آواز والہمس، بھائی ہلکی آواز کو کہتے ہیں، یہ آواز تو ہمس کی طرح ہے بھائی. ہمس کس کو کہتے ہیں؟ الصوت الذی ہو اخف، بہت ہلکی آواز ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمس کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں قدموں کی جو ہلکی سی چاپ ہو اس کو ہمس کہتے ہیں. تو بے انتہا ہلکی آواز اس کو ہمس کہتے ہیں. جی، حتی کأنہ لا یخرج عن فضاء الفم، یہ قضا نہیں فضاء لفظ ہے مولانا، گویا کہ وہ منہ کے وسط، فضاء وسط مراد ہے، فضاء الفم ای وسط الفم، یہ وسط فم سے گویا کہ یہ آواز نکلی ہی نہیں. تو ہلکی آواز کو کس سے تشبیہ دیتے ہیں؟ ہم سے. اور ہلکی آواز اور ہم دونوں کا ادراک کس سے ہوتا ہے؟ قوت سامعہ سے ہوتا ہے. تو یہ مسموعات میں سے ہیں، تو فی المسموعات یہ مسموعات میں سے ہیں. ونکھتی وہی ریح الفمی، اور نکھت یہ کس کو کہتے ہیں؟ منہ کی بو کو کہتے ہیں. والعنبری، اور عنبر ایک بڑی قیمتی خوشبو ہے مولانا. تو منہ کی بو کو تشبیہ دینا کس کے ساتھ؟ عنبر کے ساتھ. فی المشمومات یہ کس کے اندر ہے؟ مشمومات میں ہے مولانا. والریق والخمر، اور لعاب محبوب کے لعاب کی تشبیہ دینا شراب کے ساتھ. فی المذوقات یہ کس کے اندر ہے؟ مذوقات میں سے ہے مولانا، یہ قوت ذائقہ سے ادراک ہے. والجلد الناعم والحرير، اور ملائم جلد اور ریش کو، اور ریشم مولانا، تو تشبیہ دینا نرم جلد کو کس کے ساتھ؟ ریشم کے ساتھ. تو ان دونوں کا ادراک کس سے ہوتا ہے؟ چھونے سے ہوتا ہے. فہی فی الملموسات ہونا چاہیے، ملبوسات نہیں مولانا، ملموسات. تو یہ کس میں سے ہے؟ ملموسات میں سے ہے. وفی اکثر ذالک تسامح، اور ان میں سے اکثر کے اندر تسامح ہے بھائی. اچھا، تو مولانا انہوں نے آپ کو بتایا کہ طرفین یعنی مشبہ اور مشبہ بھی یا دونوں حسی ہوں گے یا دونوں عقلی ہوں گے، یا کیا ہوں گے؟ ایک حسی ہوگا اور ایک عقلی ہوگا. پھر حسی کی انہوں نے مولانا پانچ اقسام بیان کی کہ جو مدرک بالحس ہوگا، یا تو مدرک بالقوت الباصرہ ہوگا، یا مدرک بالقوت الشامہ ہوگا، یا مدرک بالقوت اللامسہ ہوگا، یا مدرک بالقوت السامعہ ہوگا، یا مدرک بالقوت ذائقہ ہوگا. سمجھ میں آیا بھائی؟ وفی اکثر ذالک تسامح، اور ان میں سے اکثر کے اندر تسامح ہے مولانا. لان المدرک بالبصر مثلا انما هو لون الخد والورد، اس لیے کہ بصر کے ساتھ جو ادراک ہوتا ہے وہ خد کا نہیں ہوتا، رخسار کا نہیں ہوتا، بلکہ رخسار کے رنگ کا ہوتا ہے، اور گلاب کا ادراک نہیں ہوتا بلکہ گلاب کے رنگ کا. یہ مولانا اعتراض مبنی ہے حکما کے مذہب پر. حکما کہتے ہیں کہ مدرک کے ان حواس کے ساتھ ادراک صفات کا ہوتا ہے، ذات کا ادراک نہیں ہوتا مولانا. تو یہاں پر بھی خد ذات ہے، ورد ذات ہے، اور رنگ ان کی صفت ہے، تو ادراک کس کا ہوا؟ صفت کا، یعنی رنگ رخسار کے رنگ کا ادراک ہوگا، نہ کہ ہاں. البتہ متکلمین کا مذہب جو آپ پڑھیں گے متکلمین کے بارے میں شرع قائد میں جا کر، ان کے نزدیک وہ مولانا اختلاف کرتے ہیں حکما سے بہت سی باتوں کے اندر. بھائی ان کے نزدیک حواس ظاہرہ کے ساتھ ذات کا بھی ادراک ہوتا ہے اور صفات کا بھی ادراک ہوتا ہے. تو ان میں تسامو ہے، اس لیے کہ مدرک بالبصر وہ خد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ لون الخد ہے، الورد ہے. وبالشم رائحة العنبر، اور شم کے ساتھ ادراک عنبر یعنی ذات کا نہیں ہوتا بلکہ صفت یعنی خوشبو عنبر کی خوشبو کا ادراک ہوتا ہے. وبالذوق، اور ذائقے کے ساتھ مولانا ادراک ہوتا ہے. طعم الريق، ریق لعاب کا ادراک نہیں ہوتا بلکہ لعاب کے ذائقے کا ہوتا ہے. والخمر، اور خمر کے ذائقے کا ہوتا ہے. وباللمس ملاسة الجلد، یہ ملامسا غلط لکھا ہوا ہے مولانا، اس کو صحیح کریں. ملاسة الجلد الناعمی، ملاست کہتے ہیں ہموار ہونا، کسی چیز کا ہموار ہونا مولانا. تو لمس کے ساتھ جلد کا ادراک، جلد کی ذات کا ادراک نہیں ہوتا بلکہ جلد کے ہموار ہونے کا ادراک ہوتا ہے. وباللمس ملاسة الجلد الناعم، نرم ملائم جلد کے ہموار ہونے کا ادراک ہوتا ہے. والحریر، اور حریر کے ہموار ہونے کا. واللینهما، اور ان کے نرم اور ملائم ہونے کا ادراک ہوتا ہے. لا نفس هذه الاجسام، نہ کہ ان اجسام کے نفس کا ادراک ہوتا ہے. لیکن اشتہر فی العرف، لیکن مشہور ہے عرف کے اندر، یعنی بتلا رہے ہیں علامہ طبطازانی کہ ان میں تسامح ہے مولانا، چشم پوشی کی ہے مصنف نے اور اپنا کلام عرف کے مطابق کیا ہے مولانا، اس لیے کہ عرف میں مشہور ہے. یوں کہا جاتا ہے ابصرت الوردہ، میں نے کس کو دیکھا؟ گلاب کو دیکھا، حالانکہ گلاب کے رنگ کو دیکھا بھائی. وشممت العنبر، عنبر کو میں نے سونگا حالانکہ اس کی بو کو سونگا. وذقت الخمر، شراب کو چکھا مولانا. ولمست الحریر، اور حریر کو چھوا. تو یہاں انہوں نے اپنے کلام کی بنا کس پر کی ہے؟ عرف کے اندر، عرف میں اسی طرح کلام جاری ہوتا ہے بھائی. او عقلی، یعنی یا دونوں عقلی ہوں گے. کون مولانا؟ مشبہ اور جیسے علم ہے اور حیات ہے مولانا، علم کا ادراک بھی کس سے ہوتا ہے جی، اور حیات زندگی ہے مولانا، علم اگر صورت کے معنی میں ہو. تو جیسے علم کو تشبیہ دی جاتی ہے حیات کے ساتھ، علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے مولانا، تو علم زندگی ہے. تو حیات اور علم ان کا ادراک حواس سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا ادراک کس سے ہوتا ہے؟ ووجہ الشبہ بینہما کونہما جہت ادراک بھائی. وجہ الشبہ پڑھنا بھائی، وجہ الشبہ نہ پڑھنا. ایک ہے شبہن، ایک ہے شبہن. شبہن کا معنی ہوتا ہے مثل بھائی، مثل، اور شبہن مصدر ہے مشابہ ہونا بمانے تشبیہ کے بھائی، تشبیہ مصدر جیسے. تو کہتے ہیں وجہ الشبہ بینہما، اور وجہ تشبیہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ کونہما جہتہ ادراکن اے جہتین ادراکن نون اضافت کی وجہ سے گر گیا کہ یہ دونوں ادراک کے طریقے ہیں. جہت کا کیا معنی؟ طریقہ. مولانا علم بھی ادراک کا طریقہ ہے اور زندگی بھی کیا ہے؟ ادراک کا. بھئی زندگی ہوگی تو ادراک ہوگا. علم معنی ملکہ کے ہے مولانا. ملکہ کیا معنی؟ وہ قوت انسان کے اندر, وہ کیفیت, پختہ کیفیت جس کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے؟ جزیات کا ادراک کرتا ہے. تو علم یہ ملکہ بھی سبب ہے. ملکے کی وجہ سے انسان مجہول کو معلوم کرتا ہے بھائی. تو یہ دونوں زندگی بھی, زندگی ہوگی تو ادراک ہوگا. علم یعنی ملکہ ہوگا تو ادراک ہوگا. قذاف المفتاح والایزاح, جیسا کہ مفتاح کتاب میں اور ایزاح میں ہے مولانا, یعنی علامہ سکاکی کی مفتاح العلوم میں بھی ہے اور ایزاح جو مصنف کی شرح ہے اس متن کی, ایزاح نام ہے اس میں بھی ہے. فالمراد ہاہنا بالعلم, علم سے مراد یہاں پر الملکۃ, وہ ملکہ ہے. اللتی یقتدر بہا, بھائی یہ تو یقتدر ہونا چاہیے بھائی, وہ ملکہ ہے جس کے ساتھ قادر ہوا جائے. علل ادراکات الجزئیتی, کس پر؟ ادراکات جزیہ پر انسان قادر ہوتا ہے ملکے کی وجہ سے. لا نفس الادراکی, نہ کہ نفس, نہ کہ علم نفس ادراک نہیں. تو علم سے مراد یہاں ملکہ ہے, نفس ادراک اس لیے کہ علم ادراک کا بھی نام ہے مولانا. صورت ادراک بمعنی مدرک کے ہے. صورت حاصلہ, جو عقل میں صورت حاصل ہوتی ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ علم. اور اسی طرح ملکہ جو ہے اس کا بھی کیا نام ہے؟ علم. لیکن یہاں کون سا مراد ہے؟ ملکہ مراد ہے, ادراک مراد نہیں. ولا یخفا, اور یہ بات مخفی نہیں, انہا جہتوں و طریق الی الادراکی, طریق اور جہت یہ ایک چیز ہے مولانا, عطف تفسیری ہے. اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ ملکہ جو ہے یہ جہت ہے مولانا اور طریقہ ہے الی الادراکی, کس چیز کی طرف؟ ادراک کی طرف. کل حیاتی, جیسے کہ حیات ہے. وقیلا, یہ تو ایک تقریر کی انہوں نے بھائی, کیا کہا؟ وجہ تشبیہ دونوں میں کیا ہے بھائی؟ وجہ تشبیہ ادراک کا طریقہ, جیسے ملکہ ادراک کا طریقہ ہے اسی طرح زندگی بھی کس کا طریقہ ہے؟ بعضوں نے کہا وجہ شبہ بینہما الادراک, ان دونوں میں وجہ تشبیہ کیا ہے؟ ادراک ہی ہے. کیوں؟ اذ العلم نوع من الادراک, اس لیے کہ علم بھی ادراک کی ایک نوع ہے. والحیات مقتضیت للحس, اور حیات بھی تقاضا کرنے والی ہے کس کا؟ حس یعنی احساس کا. الذی ہوا نوع من الادراک, جو کس کا؟ ایک ادراک کی ایک بھائی. احساس سے مراد وہ چیز جس کا ادراک حواس سے ہو, جس کا ادراک کس سے ہو؟ حواس سے ہو. تو احساس, حس بمانے احساس اور احساس بمانے احساس کے ہے. اچھا جی, تو حیات تقاضا کرنے والی ہے احساس کا. الذی ہوا نوع من الادراک, جو ادراک کی ایک. تو بھائی بعضوں نے یہ تشبیہ کی, دیکھو پہلے والوں نے کیا تشبیہ بیان کی تھی کہ جیسے زندگی وہ طریقہ ہے کس چیز کا؟ ادراک کا. زندگی ہوگی تو آدمی کیا کرے گا؟ چیزوں کا ادراک. اگر مردہ ہے تو وہ ادراک کر سکتا ہے؟ اسی طرح مولانا علم ملکہ ہوگا تو آدمی کیا کرے گا؟ معلوم کے ساتھ کیا کرے گا؟ مجہول کو کا ادراک کر لے گا. تو علم بھی ایک طریقہ ہے اور زندگی بھی ایک طریقہ ہے, تو دونوں طریقے ہوئے, اس اعتبار سے دونوں میں اشتراک آ گیا. اور تشبیہ کہتے بھی کس کو تھے؟ ایک چیز کو دوسری چیز کا شریک بتلانا. بعضوں نے اور تقریر کی, انہوں نے کہا علم سے مراد ادراک ہے اور وجہ تشبیہ دونوں میں کیا ہے؟ وجہ تشبیہ دونوں میں انہوں نے کیا ذکر کی؟ ادراک. کہ جیسے علم خود ادراک کا نام ہے, یعنی وہ صورت حاصلہ, ادراک بمانے مدرک کے, یعنی وہ صورت حاصلہ. اور زندگی تقاضا کرنے والی ہے کس کا؟ احساس کا. زندگی ہوگی تو احساس ہوگا, زندگی نہیں تو احساس بھی. تو زندگی جو ہے وہ تقاضا کرنے والی ہے ادراک کا, اور علم خود ادراک ہے. تو یہ ان دونوں میں وجہ تشبیہ ہے. وَفَسَادُهُ ظَاهِرٌ, علامہ طبقہ زانی کہتے ہیں فساد اس کا ظاہر ہے بھائی. بھائی علم خود ادراک, اور زندگی ادراک کا تقاضا کرنے والی، یہ تو دونوں ایک چیز نہ ہوئے، دونوں کیا ہوئے؟ الگ الگ ہوئے بھائی، تشبیہ آئی ہی نہیں. لأن کون الحیات مقتضیتن للحس، سے اس لیے کہ زندگی کا مقتضی للحس ہونا لا یوجب اشتراکہما فی الادراکی، یہ ثابت نہیں کرتی کہ دونوں شریک ہیں کس کے اندر؟ ادراک کے اندر میں، ادراک میں. علامہ ہوا شرط فی وجہ شبی، جو کہ شرط تھی کس کے اندر؟ وجہ تشبیہ کے اندر، دونوں کا اشتراک ضروری تھا، لیکن یہاں اشتراک نہیں آ رہا کیونکہ علم ہے ادراک اور حیات ادراک کا تقاضا کرنے والی ہے، تو دونوں مختلف ہو گئے بھائی. وَأَيْضًا لَا يَخْفَى، اور یہ دوسرا اعتراض کر رہے ہیں، پہلے رد کے فساد ظاہر ہے، کیوں؟ ایک وجہ یہ لِأَنَّ كَوْنَ الْحَيَاتِ، بیان کر دیا مولانا لِأَنَّ كَوْنَ الْحَيَاتِ، دوسری وجہ ذکر کر رہے ہیں. وَأَيْضًا لَا يَخْفَى، یہ بات بھی مخفی نہیں ہے، اَنْ لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْ قَوْلِنَا، کہ مقصود ہمارے اس قول سے العلم کالحیاتی والجہل کالموتی، علم زندگی کی طرح ہے اور جہل کس کی طرح ہے، اس سے ہمارا یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ ان العلم ادراکن، کہ علم ادراک ہے، کما ان الحیات معاہ ادراکن، جیسے کہ زندگی بھی اس کے ساتھ کیا ہے، زندگی جو ہے اس کے ساتھ کیا ہے بھئی، علم خود ادراک ہے اور زندگی کے ساتھ ادراک ہے، زندگی ہے تو ادراک ہے، زندگی نہیں تو ادراک بھی، یہ ارادہ ہمارا نہیں ہوتا. بل لیس فی ذالک کثیر فائدہ، بلکہ اس میں زیادہ فائدہ نہیں ہے، کما فی قولنا، جیسے کہ ہمارے اس قول کے اندر العلم کالحس، علم کس کی طرح ہے؟ حس کی طرح ہے. فی کونہما ادراکن، اس بات میں کہ یہ دونوں کیا ہیں، علم بھی ادراک ہے اور حس یعنی احساس بھی کیا ہے، ادراک ہے مولانا. تو ہمارا یہ مقصد نہیں مولانا، کیونکہ مقصد ہے یہاں علم کی فضیلت بیان کرنا، اور مطلق احساس یہ تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے بھائی، جانور بھی احساس کرتے ہیں یا نہیں مولانا؟ حیوان کی تعریف کیا کرتے ہیں آپ؟ جسم نام متحرک بال حساس اور متحرک بال، تو حیوان بھی حساس ہوتا ہے، احساس تو وہ بھی کرتا ہے. تو یہاں علم کی فضیلت بیان کرنا مقصد ہے، تو اگر ہم یہ کہیں علم حس جیسا ہے تو کوئی فضیلت آئی؟ کوئی فضیلت نہیں، احساس تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے. تو دونوں کے ادراک ہونے میں، اگرچہ وجہ تشبیہ ادراک ہونا آئی، لیکن اس میں کوئی نفع نہیں. معلوم ہوا ہماری تقریر صحیح اور جو کسی اور نے تقریر کی وہ صحیح. ہم نے کیا کہا تھا، وجہ تشبیہ ان دونوں میں کیا ہے، کہ دونوں ادراک کے طریقے ہیں، جیسے کہ علم ادراک، علم سے یعنی ملکے سے ادراک ہوتا ہے، اسی طرح زندگی سے بھی کیا ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے. تو جی چلیے جی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.